مسائل میں ہماری گفتگو گزشتہ ہفتے ایک مقام تک پہنچی تو جب انسان ایک واجب نماز کے لیے خراب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے حرام ہے اپنی نماز کو توڑنا، اور اگر کوئی شخص اپنی واجب نماز کے بغیر کسی مجبوری یا بغیر کسی مجبور کے توڑ دیتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک گناہگاروں میں شمار ہوتا ہے. یہ مسئلہ خاص طور پر اس وقت بہت پیش آتا ہے کہ جب انسان کسی قسم کے شخص میں مبتلا ہو جاتا ہے. شخص میں مبتلا ہو جاتا اور کیونکہ اس کو شخصیات کے مسائل یاد نہیں ہوتے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ بہتر یہی اس نماز کو توڑ کر نئے سرے سے نئی نماز کو پڑھا جائے. یہ سمجھنا اور اس کے بعد نئی نماز کو پڑھنا بڑا رقم یہ گنا ہے. اس لیے اس مسئلے کو ذہن میں رکھا جائے کہ انسان اپنی واجب نماز کو بغیر کسی مجبوری بغیر کسی قدر کے نہیں توڑ سکتا. البتہ اگر کبھی کوئی مجبوری پیش آ جائے تو توڑنا جائز بلکہ بعض حالتوں میں واجب ہو جاتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا جو اللہ کی عبادت میں ہمہ تن مجبور رہا کرتا. اس کا کام ہی صرف یہ تھا کہ ہر وقت اپنے ہر وقت اپنے معبود کی بارگاہ میں کھڑا رہا، اور چنانچہ اس کو جیسی ہی مجبوری پیش آتی کبھی بھی اپنی نماز کو نہیں توڑا کرتا. لیکن نام یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ عابد نماز پڑھ رہا اور اس کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے آ گئے. بچے تھے کھیل میں مضبوط، کھیلتے کھیلتے بچوں کے ہاتھ میں چڑیا آ گئی اور بچوں نے اپنے بچپنے کے اندر اس چڑیا کو اذیت و تکلیف پہنچانا شروع کر دیا، اس کے پروں کو نوچنا شروع کر دیا اور نوٹ نوٹ کر دیکھتے جا رہے ہیں. اس عابد نے اس منظر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ خیال کیا کہ میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، میں خالق ایک کائنات کی بارگاہ میں ہوں، میں خالق ایک کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں اس بچوں کے اس کھیل کے اندر کیوں مداخلت کروں؟ اور اس خیال کے تحت کہ اللہ کی بارگاہ سے واپس آ جانا چند بچوں کو ان کے کھیل سے روکنے کی بنا پر صحیح نہیں ہے، اور یہ سوچ کر وہ نماز میں مشغول رہا. امام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ آخری سلام پھیرتا عذاب الہی اس تک شامل ہوا، زمین ایک مرتبہ پھٹی اور پھٹنے کے بعد یہ آگے اس کے اندر پھنس گیا. پھنسنے کے بعد زمین برابر ہو گئی. دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا اور سمجھ میں نہ آیا کہ اس نام مقدس و جلیل و قادر آگے آخر عذاب الہی کا شکار کیوں ہوا؟ پہنچے پیغمبر وقت کے پاس تو یہی جواب ملا کہ خدا کو کسی بھی انسان کی ایسی عبادت مطلوب نہیں ہے کہ جس عبادت کے نتیجے میں کسی بھی جاندار کی جان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ. تو بعض حالات کے اندر نماز کا توڑ دینا واجب ہو جاتا، لیکن اگر مجبوری نہیں کوئی عذر نہیں تو اس صورت کے اندر نماز کا توڑنا حرام رہتا. اس کے بعد ہماری گفتگو مکروہات کے سلسلے میں ہوئی. 14 مکروہ گزشتہ تقریر میں آ چکے، 10 یا 12 مکروہات آج کا موضوع. مکروہات کو بتانے کا مطلب صرف یہ بتانا کہ دیکھیے کہ ان تمام کاموں کے بعد بھی انسان کی نماز پڑھ، انسان کی نماز باقی رہتی اور اگر ان میں سے کوئی کام ہو جائے تو اس کے بعد بھی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ یہ جب دل میں لاتے ہوئے کہ شاید نماز غلط ہو گئی ہے اور اس کو توڑ کر کہوں۔ خطروحات کے اندر 14 گزشتہ ہفتے آئے تھے، آج بندر نماز کی حالت میں چھوٹنا، انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اگر کوئی چھوٹنا چاہے تو اس کے لیے بالکل جائز، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے، نماز کے ثواب میں کمی آ سکتی ہے لیکن نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ واضح رہے کہ یہ مسئلہ اس وقت کا ہے، یہ مسئلہ اس وقت کا ہے کہ جب انسان جان بوجھ کر سیکھے، اگر بے اختیاری میں سیکھتے تو یہ مکروہ بھی نہیں ہے کیونکہ حالت بے اختیاری میں کوئی حکم نہیں ہوتا۔ 16ویں چیز جو نماز میں مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جگہ سے آگے بڑھے، انسان کھڑا ہوا ہے نماز پڑھتے پڑھتے یہ چاہتا ہے کہ میں 2-3-4 قدم تک آگے بڑھوں، 3 قدم تک کی اجازت ہے آگے بڑھوں تو وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھ سکتا ہے نماز کو روک کر، البتہ ایسا کرنا اس کے لیے مکروہ، لیکن اگر کرے تو نماز کے اندر کسی قسم کی کمی بات نہیں ہوتی، نماز اس کی بالکل مکمل ہے۔ اس کے بعد مکروہ یہ ہے، خاص طور پر اس مسئلے کو دیکھیں کہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اس کے بعد کی نماز نہیں جڑتی کہ اگر سامنے کوئی بچہ کھیلتے کھیلتے آ گیا، نماز پڑھتے پڑھتے آپ اس کو اٹھا لیں، کندھوں پر بٹھا لیں، سر کے اوپر بٹھا لیں، گود میں لیں، نماز کو جاری رکھیں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بلکہ مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ عورت اپنے بچے کو اٹھا کر حالت نماز میں اگر دودھ پلاتی ہے، پورا بھی پڑھ رہی ہے دودھ بھی پلا رہی ہے، بچہ تو اس کا پردہ محفوظ رہے، اس صورت کے اندر بھی نماز بالکل صحیح ہے، کسی قسم کی نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز بالکل مکمل ہے۔ اگر زمین پر کوئی چیز پڑی ہے انسان اس کو اٹھانا چاہے، یا زمین پر کوئی ایسا جاندار یا جانور وغیرہ ہے کہ اس کو مارنا چاہے، سانپ ہے، بچھو ہے، کٹمل ہے، مچھر ہے، لال بیگ وغیرہ، اس قسم کے کیڑے مکوڑے، حالت نماز میں کوئی مارنا چاہے تو مار سکتا ہے اور نماز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف یہ کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ حالت نماز کے اندر جسم کو کھجانا، دانت ہے، دانت ہل رہا ہے، ہلتے ہوئے دانت کو اگر کوئی نکال لے، اس طرح سے نکالے کہ خون جو ہے وہ جس منہ سے باہر نہ آنے پائے، ہلتے ہوئے دانت کو نکالے اور نکال کر پھینک دے، نماز بالکل صحیح رہے گی، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، کتا بلی کوئی چوہا وغیرہ قریب آ گیا، آپ اس کو بھگانا چاہتے ہیں، پتھر وغیرہ اٹھایا اور آپ نے اس کے اوپر پھینکا بھگانے کے لیے، نماز آپ کی بالکل صحیح ہے، البتہ ایسا کرنا آپ کے لیے مکروہ ہے۔ بعض لوگ حالت شخص مبتلا ہوتے ہیں، میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کتنے طریقے کیے ہیں، اس کے لیے وہ ہاتھ میں سنتری یا پتھر یا ایسی کوئی چیز رکھتے ہیں اور اس سے حساب و کتاب کرتے ہیں، جس طرح بعض اوقات کرکٹ کو امپائر بھی رکھتے ہیں اور حساب و کتاب رکھتے ہیں، بعض لوگ نماز کے اندر بھی یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل جائز ہے، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ جب آپ کو خود پر اتنا اعتماد نہیں تو خالق کی بارگاہ میں اس طرح کیوں جا رہے ہیں، اور اگر اتنا ہی آپ کا حافظہ کمزور ہے تو خدا نے آپ کو رعایت دی، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، یا آپ کسی کو سامنے بٹھا کر یہ کہنا کہ بھائی نماز کو اور رکعتوں کو گنتے، یہ سب مکروہ ہے، اس کی ضرورت نہیں، اس کے بغیر یہ نماز بالکل چاہیے۔ تو ان مقروحات کو دیکھ اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے بڑے انسان کام کر رہا ہے، کہ کتے کو بھگا رہا ہے، سانپ کو مار رہا ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور اس کے بعد کی نماز بالکل صحیح ہے، اور آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ ایسا کام کرنے کے بعد نماز کو توڑ، زیادہ ہی جب سو رہا ہے تو یہ تو کر سکتے ہیں کہ نماز ختم کر کے ایک نئی نماز پڑھ، لیکن ان کاموں کو کرنے کے بعد نماز کو توڑنے کا اختیار آپ کو پسند نہیں ہے، اگر ایسا کیا تو ایک گناہ ہے کبیرہ کیا۔ اس کے بعد مبتلا سے نماز پر گفتگو ہماری جاری تھی، اور پہلی 6 چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کی گفتگو ہو چکی تھی، کہ اگر انسان کا وضو یا غسل یا تیمم نماز کے بیچ میں ٹوٹ جائے تو نماز باطل، چاہے جان بوجھ کر توڑے یا جھولے سے توڑے یا بے اختیاری میں ٹوٹ جائے، انسان اگر نماز کی شرائط میں تو کسی شرط کو ختم کر دے، وقت نکل چکا ہو یا وقت ابھی نہ آیا ہو، پہلے سے نماز شروع کر دی، نبی کے بعد میں نماز شروع کر دی، اور کبھی جگہ پر نماز شروع کر دی، تو اس کی نماز پڑھ دی۔ اگر انسان نماز کی حالت میں ہاتھوں کو باندھ لے یا سورہ حمد کے بعد آمین کہے، یہ سمجھتا کہ یہ نماز کا حصہ ہے تو نماز باطل ہے، لیکن اگر دھیلے سے ایسا کہے یا حصہ نہ سمجھے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں. اور آخری مسئلہ جو گزشتہ اس کے آیا تھا اس کے بعد آج کی گفتگو، تو انسان نماز کی حالت میں اگر ہو جان بوجھ کر روئے تو نماز باطل ہے، چاہے آواز نکلے یا نہ نکلے، اور اگر دھیلے سے روئے تو نماز بالکل صحیح ہے، چاہے آواز بھی کیوں نہ نکل سکے. ہنسی کا مطلب ہوا تو مختلف ہے کہ انسان اگر نماز میں ہنسی آ جائے جان بوجھ کر ہنسے اور آواز نکل جائے تو نماز باطل، جان بوجھ کر ہنسے لیکن اپنے فیصلے کو نہ نکلنے دے صرف مسکراہٹ چہرے کے اوپر آ جائے نماز بالکل صحیح، اور جھولے بھی اگر آتے تو چاہے آواز نکلے یا نہ نکلے ہر صورت میں نماز صحیح. البتہ بہتر ہے انسان کے لیے کہ اگر ہنسی آئے پہ آیا اور اس کو روکنے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش میں انسان کا منہ بگڑ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، اس صورت میں نماز بالکل صحیح ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو مکمل کر کے دوسری نماز کی پڑھنی چاہیے. اب ساتویں چیز اتحاد کے مسائل کا آغاز ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر انسان قبلے سے اپنے رخ کو پھیر لے تو اس کی نماز باطل ہے. یہ مسئلہ تفصیل سے اس سے پہلے آ چکا ہے قبلے کے مسائل میں، آج مختصراً سے ایک مسئلے کے اندر. قبلہ اگر سامنے فرض کیجیے قبلہ بالکل سامنے اور انسان قبلے کی طرف سے 45 ڈگری تک 90 ڈگری تک پھنس جائے، قبلہ سامنے ہے بالکل دائیں یا بالکل دائیں سے ہو جائے، 90 ڈگری کا اینگل اگر وہ قبلے سے بنا رہا بالکل 90 ڈگری یا اس سے زیادہ کا تو اس کی نماز باطل ہے، چاہے دھیرے سے ہٹا ہو یا جان بوجھ کر ہٹا ہو. اور اگر انسان قبلے سے ہٹا لیکن پورا 90 تک نہ پہنچا، قبلہ یہ ہے 90 کا اینگل یہ بنے گا، انسان نے اس طرف نہیں کیا، اس طرف کیا، اس طرف کیا، قبلے سے ہٹ گیا لیکن پورا 90 تک نہ پہنچا تو جان بوجھ کر اگر ہٹا نماز باطل، دھیرے سے اگر ہٹا 90 تک نہ پہنچا تو نماز بالکل صحیح. جس وقت بھی یاد آ جائے، اگر نماز پڑھنے میں یاد آ جائے دوبارہ سیدھا ہو جائے، نماز کے بعد یاد آ جائے نماز بالکل صحیح. البتہ اگر تھوڑا سا سر کو قبلے سے ہٹایا جائے ہٹ جائے قبلے، لیکن دیکھنے والے یہ کہیں کہ ابھی تک اس کا منہ قبلے کی طرف 2-3-4 ڈگری تک ہٹا لیں اور اس کے بعد کہنے والے یہ کہیں کہ آپ کا منہ قبلے تک ہے تو نماز بالکل صحیح ہے، اس کی تھوڑی بہت کمی اور بیٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آٹھویں چیز کے جس سے نماز باطل ہوتی ہے وہ بھی اس سے پہلے آ گئی کہ نماز کے اندر 5 رکن ہیں، اگر ان کو جان بوجھ کر یا بھولے سے کم یا زیادہ کر دیا جائے نماز باطل، جو غیر رکن ہے اگر ان کو بھولے سے کم یا زیادہ کر دیں نماز صحیح ہے، جان بوجھ کر کم اور زیادہ کریں نماز باطل. نویں چیز کے جس سے نماز فوراً باطل ہو جاتی ہے وہ یہ کہ انسان پہلی اور دوسری رکعت کے اندر ظہر عصر اور عشاء کی نماز پہلی یا دوسری رکعت میں شکست کر دے کہ میں پہلی پڑھ رہا ہوں یا دوسری پڑھ رہا ہوں، دوسری پڑھ رہا ہوں یا تیسری پڑھ رہا ہوں، ایسا چکر بیٹھے کہ اس میں پہلی یا دوسری رکعت شامل تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اس شرائط کے ساتھ جو انشاءاللہ تفصیل سے غالباً ماہ رمضان کے بعد آئیں، اور نماز صبح اور نماز مغرب کے اندر اگر رکعت میں کسی قسم کا چکر بیٹھا تو اس کی نماز فوراً باطل. یہ انشاءاللہ تفصیلی موضوع بعد میں کبھی زیر بحث آئے گی. دسویں چیز کے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے نماز کی شکل باقی نہ رہے، تالیاں بجانا، اچھلنا، کودنا، ناچنا، چھلانگ لگانا، کوئی ایسا کام کرے اگرچہ قبلے کی طرف ہے، وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، ہر چیز باقی، لیکن نماز کی شکل باقی نہ رہے، دیکھنے والے کہہ دیں کہ یہ شخص فضول کام کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا. کوئی بھی ایسا کام کرے جس سے نماز کی شکل باقی نہ رہے، کہنے والے اس کو نماز نہ کہہ سکے تو وہ نماز باطل ہے، چاہے پورے سے ایسا کام ہو جائے یا جان کی اس کا ایسا کام. اور کسی کے اندر یہ مسئلہ بھی ہے کہ کوئی نماز پڑھتے پڑھتے رک جائے، اتنی دیر کا پاموش کھڑا رہے کہ کہنے والے پیر اٹھتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھ، نماز اس کی فوراً باطل ہے، چاہے پورے سے اتنی دیر خاموش ہوا. لیکن اگر انسان تھوڑی دیر خاموش رہے کسی کی بات سننے سے، ایسا کرنا مکروہ ہے لیکن نماز اس کی بالکل صحیح. گیارہویں چیز کے جس سے نماز باطل ہوتی ہے وہ ہے کھانا پینا. کہ مطلب آپ کو اہل ہے کیونکہ بہت پیش آتا ہے, خاص طور پر ہم جانتے نہیں. نماز کی حالت میں اگر انسان کھانا پینا شروع کر اور اتنا کھائے, اس طریقے سے کھائے کہ کہنے والے یہ کہہ دیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا, دسترخوان پر بیٹھا ہوا اسے ڈنر میں حصہ لے رہا ہے, اس وقت کس حد تک کھائے اور اس طریقے سے کھانے لگے کہ نماز کی شکل باقی نہ رہے تو اس کی نماز باطل ہے, چاہے چولہے سے کھا رہا ہو یا جان بوجھ. البتہ اگر تھوڑا بہت کھائے, نماز کی شکل باطل, تھوڑا بہت کھا رہا ہے, اس نے گلاس پانی کا پی لیا اور یا دو چار لقمے کھا لیے, جان بوجھ کر ایسا کام کیا نماز باطل, چولہے سے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو نماز بالکل صحیح, جب تک کہ شکل نماز کی باقی اور شکل باقی رہتی ہے اگر آپ دو چار پانچ لقمے کھائے, لیکن اگر دو تین پلیٹیں آپ کھانا شروع کر دیں کھڑے ہو کر اطمینان سے تو نماز کی شکل ختم ہو جائے. تو تھوڑا بہت اگر کھائے یا تھوڑا بہت اگر پیے بھولے سے نماز کرے, جان بوجھ کر اگر کھائے اور پیے تو نماز بالکل بڑھے. لیکن یہ واضح رہے کہ کھانا کھانے کے بعد منہ کے اندر جو ریزے رہ جاتے ہیں, اگر نماز کی حالت میں بغیر کلی کیے ہوئے آپ نے نماز پڑھنا شروع کر اور منہ کے اندر غذا کے کچھ ریزے رہ گئے, نماز پڑھتے میں وہ ریزے حلق کے نیچے اتر رہے ہیں, جان بوجھ کر آپ اتار رہے ہیں, تب بھی آپ کی نماز بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہے. یہ مسئلہ کھانے پینے کا ہے, جب آپ باہر سے اٹھا کر منہ کے اندر گئے, منہ کے اندر اگر کچھ ریزے باقی ہیں اس کو آپ کھا رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا اگر شکر کا ہے یا مصری اور چینی وغیرہ کا ٹکڑا آپ نے منہ میں رکھا نماز پڑھنے سے پہلے, نماز بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور اس ٹکڑے کی چوک بھی فرماتے جا رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا وہ دھوپ کے ساتھ کھل کر حلق کے نیچے پہنچتا جا رہا, نماز پڑھ رہے ہیں میٹھی نماز, کہ نماز بھی چل رہی ہے اور مٹھاس بھی چل رہی ہے, اس صورت کے اندر آپ کی نماز بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگرچہ آقا خمینی نے احتیاط واجب کی بنا پر اس کو باطل قرار دیا ہے, لیکن احتیاط واجب ہے اور آقا رسول کا فتویٰ ہے کہ اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا, اس لیے نماز آپ کی بالکل صحیح ہے. اب بارہویں اور آخری چیز کے بیچ پر جو گفتگو ہماری ختم ہو جائے گی وہ ہے کہ نماز کے اندر گفتگو کرنا, جان بوجھ کر اگر انسان نماز کے اندر گفتگو کر بات چیت کرے تو اس کی نماز پاتے, چاہے پھر بے فرق زبان سے نکلے, اور اگر جھوڑے سے انسان نماز کے بیچ میں گفتگو کر بیٹھا تو اس کی نماز بالکل صحیح ہے, چاہے وہ ایک دفعہ پورا پڑھتا چلا, لیکن اس صورت میں نماز کے بعد دو چیزیں صحب کے طرح واجب ہو جائیں گے. البتہ اگر آپ کسی سے گفتگو کریں نماز کے بیچ میں جان بوجھ کر, لیکن نماز کے اجزاء سے مثلاً آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ ایک مرتبہ اللہ اکبر بابا سے بلند کہیں کہ وہ سن لیں, آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس کے کان تک آپ کی بات پہنچ جائے, لیکن آپ اللہ اکبر کے ذریعے سے اپنی بات پہنچا رہے ہیں, لیکن نماز کا ایک حصہ ہے کہ صورت میں نماز بالکل صحیح ہے, چاہے جان پڑھے چاہے آپ نے جان بوجھ کر ہی اس لفظ کو کیوں نہ ادا کیا. دوسری یہ بات کہ اگر آپ نماز کے بیچ الحمد کا یا ان آدینہ کا سورہ کئی مرتبہ پڑھیں احتیاطاً جان بوجھ کر ہی مذاق کے طور کے اوپر ان تمام صورتوں میں نماز صحیح رہے, بات چیت کرنے سے مقصد انسانی کلام ہے جو آپ کسی اور تک پہنچانا چاہتے ہیں. اب آخری مسئلہ اس سلسلے کا جو کلام کا مسئلہ ہے, نماز کی حالت میں آپ کے لیے حرام ہے کسی اور پر سلام کرنا, نماز پڑھتے پڑھتے اجنبی آیا آپ نے اس کو دیکھا, دوست آیا اجنبی آیا کوئی بھی آیا آپ نے اس کو دیکھا, آپ کے لیے سلام کرنا حرام رہے. البتہ اگر کوئی اور شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ کے لیے سلام کا جواب دینا حالت نماز میں واجب ہے, اور اگر آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو آپ کی نماز تو صحیح رہے گی, البتہ آپ گناہگار ہو جائیں اور یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ سے توبہ نہ کرے. تو واجب ہو جاتا ہے حالت نماز کے اندر سلام کا جواب دینا. البتہ یہ مسئلہ تھوڑا سا تفصیلی ہے لیکن اتنا خوش نہیں, آقا خمینی کے نظر ہمارے ہندوستان پاکستان میں سلام کا ایک چھوٹی طریقہ ہے, اس لیے ہمارے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے السلام علیکم یا السلام علیکم, لیکن کیونکہ عربی زبان میں بھی اور شریعت کے اندر سلام چار طریقے سے کیا جا سکتا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، اور اس کو الٹا کر علیک السلام اور علیکم السلام، چاروں طریقے سے جائز ہے، لیکن نماز کے اندر جو بھی جواب دے گا سلام کا اس کے لیے واجب کہ جب آپ جواب دیں تو اس طریقے سے جواب دیں کہ لفظ سلام پہلے آئے، آپ السلام و علیکم کہہ سکتے ہیں، علیک السلام نہیں کہہ سکتے، السلام و علیکم کہہ سکتے ہیں، علیکم السلام نہیں کہہ سکتے۔ آقا خمینی کا فتویٰ کہ نماز کی حالت میں سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن اس طریقے سے جواب دیا جائے کہ لفظ سلام پہلے آئے، علیکا یا علیکم بعد میں آئے۔ آقا کوئی کی احتیاط واجب، آقا کوئی کے یہاں فتویٰ تو یہی ہے کہ سلام کا جواب واجب، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ جس لفظ سے سلام کیا جائے اسی لفظ سے جواب دیا جائے۔ اگر وہ السلام و علیکا کہہ رہا ہے آپ بھی السلام و علیکا کہیں، وہ السلام و علیکم کہہ رہا ہے آپ بھی السلام و علیکم کہیں، وہ علیک السلام کہہ رہا ہے آپ بھی علیک السلام کہیں، وہ علیکم السلام کہہ رہا ہے آپ بھی یہی کہیں۔ جس لفظ سے سلام کیا جائے اسی لفظ سے جواب دیا جائے، لیکن یہ سب مسئلہ ہے جان بوجھ کر کرنا۔ اگر بے اختیار اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، بے اختیار آپ نے جواب دیا کہ علیکم پہلے آ گئے، آپ کا میں نے کہنا سیکھی والا، اور جس لفظ سے اس نے سلام کیا اس لفظ سے آپ نے جواب نہیں دیا، آپ کا کوئی کہنا سیکھی غلط، لیکن بے اختیار زبان پر آ گیا تھا تو اس صورت میں یہ بالکل صحیح۔ جان بوجھ کر اگر آپ سوچ سمجھ کر جواب دے رہے ہیں تو اس نے واضح دیا کہ آقا خمینی کے مقلدین اس طریقے سے جواب دیں کہ لفظ سلام کہتے ہیں، اور آقا خمینی کے مقلدین اس طریقے سے جواب دیں کہ جس لفظ سلام کیا گیا ہے اسی لفظ سے جواب دیا گیا۔ یہ مسئلہ ختم ہو گیا مقتلات نماز کا۔ سلام کے کچھ مسئلے کیونکہ گفتگو چلنے کے لیے اس لیے اس موضوع پر بھی آج گفتگو کا خاتمہ کر دیا۔ سلام کے اندر ہر مسلمان سے مستحب کہ دوسرے مسلمان سے جب کبھی ملاقات کریں تو اس کے اوپر سلام بھیجا کرے سوائے ایک موقع، ہر مقام پر ایک دوسرے کو سلام کرنا مستحب ہے، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ جب سلام کرنا مقبول، اور وہ موقع یہی ہے کہ آپ داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ آپ کا دوست یا کوئی آدمی بھی نماز پڑھا، اب اگر آپ اس کو سلام کریں تو جائز ہے اور اس کے لیے جواب دینا واجب ہو جائے، لیکن بہتر یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو سلام نہ کریں۔ سلام نہ کرنے میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا سلام کرنے سے مفاد، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام حالتوں میں ہر مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو خصوصیت سے ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو مستحب ہے کہ سلام کرے، اور سلام کرنے کے اندر کچھ تاکید کی گئی ہے کہ ہمیشہ جو سواری پر آ رہا ہے وہ پیدل والے کو سوار سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور چھوٹا ہمیشہ بڑے کو سلام کرے۔ اب ایک اہم مسئلہ اس سلسلے کا جس کا خیال نہیں رکھا جاتا، دو دوست ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں یہ واجب ہے، اگر اس کا خیال نہیں رکھا تو انسان گناہگار ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ دو دوست ملاقات کرتے ہیں اور دیکھتے ہی بے اختیار دونوں نے کہا السلام علیکم السلام علیکم، دونوں نے ایک ساتھ سلام کہا۔ اگر دونوں نے ایک ساتھ سلام کہا تو دونوں پر واجب یہ ہے کہ اب جواب سلام، زید نے عمر سے کہا السلام علیکم، عمر نے زید سے کہا، دونوں نے سلام کر دیا، اب یہ نہ سمجھے کہ ہم نے سلام کر لیا کافی، بلکہ دونوں کے منہ سے سلام نکلا ایک وقت، اس لیے دونوں پر واجب یہ ہے کہ اب سلام کا جواب دے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری یہ بات کہ بسوں کے اندر زیادہ تر فقیر فقر آتے ہیں یا کچھ اپنی چیزیں بیچنے والے آتے ہیں، گفتگو کا آغاز سلام سے کرنا، اس سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہہ کرتے ان کی تو عادت ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے سلام کر رہا ہے، اس کے سلام کا جواب دینا آپ کے لیے واجب ہے۔ ریڈیو کو جو سلام کیا جائے یا ٹی وی سے سلام کیا جائے اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے، صرف اس کے اوپر کہ جو آپ سلام کرے آپ کو اور آپ اس کو جواب دیں اور جواب عام طور پر اس کے کانوں تک پہنچ جاتا ہو اس کو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے جو آپ تقریر میں جاتے ہیں مجلس میں یا مقرر تقریر کرتا ہے بعض اوقات اپنی گفتگو کا آغاز سلام سے کرتا ہے، اس کو بھی جواب دینا واجب ہے. اگر کہ عام طور پر لوگ حضور کے لیے جواب نہیں دیتے ہیں، صرف ایک سلام ایسا ہے کہ جس کا جواب واجب نہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مذاق میں کسی کو سلام کرے، ایک شخص مذاق میں سلام کرتا ہے جواب واجب. اس کے علاوہ ہر موقع پر جواب واجب ہے، چاہے وہ چیز کا فروخت کرنے والا ہو، چاہے وہ مقرر ہو، چاہے دونوں نے بیٹھوا سلام کیا. یہاں تک کہ اگر کافر بھی سلام کرتا ہے تو کافر کے سلام کا جواب دینا بھی آقا خمینی کے نزدیک واجب. لیکن آپ جواب میں صرف یہ کہیں گے وہ علیکا یا علیہ، اس نے کہا السلام علیکا، آپ کہہ وہ علیہ ہے، صرف جتنا کہہ کر خاموش ہو جائیں گے، لیکن جواب دینا آپ کے لیے واجب. آقا خود کے یہاں البتہ مسئلہ تھوڑا مختلف ہے. آقا خود کے یہاں تو کافر ذمی ہے، یعنی یہودی اور عیسائی، اس کے سلام کا جواب دینا تو واجب ہے صرف علیکا کہہ کر. اس کے علاوہ جو دوسرے کافر ہیں، ہندو ہیں یا کمیونسٹ ہیں یا لا مذہب ہیں، ان کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، البتہ آپ ان کو جواب دے کر. نامحرم عورت اگر سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے. اس مقام پر یہ مسئلہ اور کہ جوان عورت کو جو نامحرم ہو سلام کرنا مکروہ، دو جگہ سلام مکروہ ہے. سلام کیا جا سکتا ہے البتہ مکروہ، لیکن اگر عورت نے سلام کر دیا تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب. نابالغ بچہ بھی اگر سلام کرتا ہے، اور بچہ ایسا ہے کہ جو اچھائی برائی کو تمیز کر سکتا ہے، 11 سال کا 12 سال کا بچہ ہے، اس کے سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے. اور اگر مجلس کے اندر کوئی آ کر سلام کرے تو تمام مجلس کے اوپر واجب ہے کہ اس کے سلام کا جواب دے بطور واجب کے پاس. کہ ایک آدمی جواب دے دے اس مجمع کی طرف دیکھتا ہوں، لیکن اگر کسی نے جواب نہیں دیا، ایک دوسرے کی چکلے دیکھتے رہے، تو سب کے سب روز قیامت خدا کے سامنے بطور گناہگار پہنچے. اور اس حد تک یہ تعظیم ہے کہ ایک آدمی دروازے پہ داخل مجمع کو اس نے سلام کیا، اس مجمع کو دیکھا، اس سے پہلے کہ یہ مجمع سلام کا جواب دیتا ہے، دوسرا آدمی وہاں سے بھی آیا، اس نے اس کا سلام سنا، اس نے جواب دے دیا، مجمع کو سلام کیا گیا. ایک آدمی دوسرا آدمی جو اس مجمع کے اندر نہیں تھا وہ بھی آ رہا، اس نے سلام سن کر جواب دے دیا. یہ جواب کافی نہیں، کیونکہ سلام مجمع کو کیا گیا ہے اس مجمع، ان کے لیے یہ فرض ہے، واجب ہے کہ یہ اس سلام کا جواب دے. نمازی کا بھی یہی مسئلہ، کہ اگر ایک مجمع ہے اور اس کے اندر کوئی نمازی بھی موجود ہے، مسجد میں بہت چھوٹا ہے کہ 5 آدمی اپنی ٹولی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سیاست پر گفتگو ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہوگا، اور ایک کونے کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا نماز بھی پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نے آ کر سلام. اب یہ نمازی بھی اس مجمع کے اندر شامل ہے، سب کے اوپر سلام کا جواب دینا واجب ہے. البتہ یہ نمازی تھوڑی دیر ٹھہرے گا کہ اگر کوئی مجھ سے پہلے سلام کا جواب دے دیتا ہے تو بہت خوش ہے، اور کوئی نہیں دیتا تب اس کو دینا واجب ہے. اگر کسی نے دے دیا تو اب یہ نہیں دے سکتا، اگر اس نے جان بوجھ کر دے دیا تو اب اس کی نماز باطل ہو گئی، پورے سے نکل گیا، نماز بالکل کرے. اور اب آخری مسئلہ اس سلسلے کا، کہ اگر کسی شخص نے سلام کیا اور سلام کر کے وہ چلا گیا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے جو دوست ملاقات کرتے ہیں کراچی جیسے مصروف کے ہیں، سلام کیا، سلام دیتے ہوئے وہ نکل گئے، بس جا رہی تھی وہ بھاگتا ہوا آیا، آپ کو سلام کرتا ہوا بس کرندہ پورا کرتا ہوا نکل گیا. اب آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اس بس کے پیچھے پیچھے ریل کریں کہ اس کو سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، وہاں تک پہنچ کر سلام کا جواب دیں، بلکہ اگر ایسی صورت حال جواب آپ پر واجب ہے، جواب آپ سے نہیں اترا چاہے وہ کہیں پہنچ گئے، وہ چلا گیا تیزی سے سلام کرتا ہوا، آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو جواب دیں. کس طریقے سے جواب دیں، کس طریقے سے جواب دیں، جس طریقے سے عام طور پر دیا جاتا ہے اور سننے والے سن لیتے ہیں، اتنے زور سے بولنے کا اگر وہ سامنے کھڑا ہوتا تو وہ خود تک سلام پہنچ جائے. کیا اکیلے آپ کھڑے ہوئے اس پر حساب پر، اگر کسی کراچی میں تو ایسا ناممکن ہے، لیکن کسی اور مقام پر آپ اکیلے کھڑے وہ سلام کر کے نکل گئے، کوئی وہاں پر نہیں ہے، لیکن آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب وہاں پر دے، چاہے بچی اور جواب تالیاں بجا کر آپ کو پتہ چلے، لیکن آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو سلام کا جواب دیں، اس سے آپ روزگاری نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ بہرا کرے، ایک پہرے آدمی نے آ کر آپ کو سلام، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اب آپ کا یہ واجب نہیں ہے کہ آپ پیٹ پی کر اپنے پھیپڑے کو پھاڑ لیں کہ اس کے کان تک آواز پہنچ جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنے زور سے بولیں کہ اگر اس کے کان ہوتے تو اس کو لیا کر. سلام کی سب تک تاکید ہے کہ اگر سلام کرنے والا سلام کر کے چلا گیا تب بھی آپ پر جواب واجب رہے گا، کیونکہ مسلمان کا حق اسے مسلمان کی سنتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہماری مشکلات نماز کی رسوم قریب ہو گئے. ان شاء اللہ آئندہ جوالے کے مسائل کے اوپر یا لفتے کے مسائل پر گفتگو کا آغاز کیا جائے گا کہ جو طلاق کے سلسلہ کے اشتہار کرتے ہیں اخبار میں چرم اس کا کیا طریقہ ہے, اور اس کے علاوہ جو کوئی چیز انسان کو دینی بڑی رابطے سے ملتی ہے اس کے کیا مسائل ہیں, کیونکہ نماز کی ایک بڑی گفتگو اور ختم ہوتی ہے. ضرور بھیجیں محمد گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو اس موضوع پر جاری کہ جب مومن ایک مرتبہ یہ ارادہ کر لیتا ہے اور تہیا کر لیتا ہے کہ واپس میں اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ کچھ معصوم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہ کرے, تو اس کے بعد اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے امام کے لیے اپنے رہبر کے اقوال کو تلاش کرے. تو ہماری گفتگو کی موضوع پر جاری تھی, اور ایک امام کی ایک حدیث جو مومن کے سلسلے میں امام نے فرمائی تھی کہ ناصر الدین مومن جو وہ ہمیشہ دین کا مددگار اور دین کی نصرت کرنے والا رہتا, کہ جب تک کہ مومن اس کائنات کے اندر موجود دین اسلام کو یہ اطمینان ہوتا یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھ کو کوئی شخص اس کائنات سے نہیں مٹا سکتا. تو ناصر الدین کے سلسلے میں جب مولا سے یہ پوچھا گیا کہ امام سے کہ اپنے رسول اللہ کو یہ آدمی دین کی مدد کیسے کرے, تو امام نے جواب دیا کہ بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اچھائیوں کو پھیلاتا چلا جائے برائیوں کو ختم کرتا چلا جائے, ہر ایسی بات کہ جو دین چاہتا ہے اس بات کو قائم کرے, ہر ایسی بات کہ جس سے دین روکتا ہے اس بات کو ختم کرے, پہلے خود عمل کرے پھر دوسروں کو اس کی ترغیب دے. اس سلسلے کے اندر دو باتیں گزر چکی تھی کہ سونے کی انگوٹھی کا پہننا بہت بڑی رقم بہت بری رقم ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان پھیل گئی ہے, تب تبدیلی کا پیڑا آ چکا ہے. اب ایک چیز اور وہ یہ ہوتی ہے, عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے گھر لڑکا بدل بات کو ختم کرے, پہلے خود عمل کرے پھر دوسروں کو اس کی ترغیب دے. اس سلسلے کے اندر دو باتیں گزر چکی تھی کہ سونے کی انگوٹھی کا پہننا بہت بڑی رقم بہت بری رقم ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان پھیل گئی ہے, اس کا تفصیلی تذکرہ آ چکا ہے. اب ایک چیز اور وہ یہ ہوتی ہے, عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے گھروں لڑکا اور لڑکی جب منگنی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کچھ عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارے, آپس میں ایک دوسرے کے خیالات کو جانے سمجھے بوجھے تاکہ آئندہ زندگی گزارنے میں یا اس کے علاوہ نکاح اور منگنی کو چھوڑ کر بھی کچھ ماں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں, وقت جاتا لوگ اس کو دیکھ کر ایک مرتبہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے, ہر ایک اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا, ہر ایک اس کو دعا دیتا کہ یہ کیسے باپ کا بیٹا ہے کہ جس نے ہماری زندگیوں کو بنا دیا, جس طرف نکل جاتا اپنے باپ کی تاریخ ہی تاریخ سنا کر آ کر روزانہ ماں سے پوچھا کرتا کہ اے مادر گرام میرے باپ نے آ کر ایسا کون سا کام کیا کہ میرے باپ کو مرے ہوئے جتنا عرصہ گزرتا چلا جا رہا لوگوں کے دل سے ان کی یاد نہیں جاتی, اور باپ کی وجہ سے لوگ آج بھی میرا احترام کرتے ہیں. لے کر نگاہ کے درمیان عام طور پر یہ سری مسنگ ہوتی ہے, جلنا پھرنا ہوتا ہے, آنا جانا ہوتا ہے. کیا اس کے علاوہ نکاح اور منگنی کو چھوڑ کر بھی کچھ ماحول ایسا بن گیا جہاں پر جو ایجوکیشن ہوتی ہے میڈیکل کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں یا کچھ دوسرے ادارے ہیں, وہاں پر مرد اور عورت باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس صورت کے اندر ایسے شخص کی زندگی تلف ہو جائے, اسلام نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے اور وہ طریقہ یہ کہ اگر نکاح انسان نہ کر سکے تو کم از کم متا ضرور کر مہینے کے بعد سے لے کر 6 مہینے کا وقت ہے نکاح کے لیے. 6 مہینے کے عرصے کے اندر یہ فرض ہے, ضروری ہے, یہ چاہیے کہ اگر لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ گھومنا پھرنا چاہتے ہیں تو ان کا فرض ہے کہ لڑکا لڑکی اور لڑکی کا باپ پی لیں, جگہ بیٹھ کر بول رہے سنگرد کر لیں اور اس کے بعد لڑکے اور لڑکی کا مدعا کرائیں اور مدعا میں یہ شرط رکھ دیں کہ لڑکا لڑکی ہر کام کر سکتے ہیں سوائے سر بنا. تو اس صورت کے اندر یہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا, آپ اپنے گھوم پھر بھی سکیں گے, کیفیت کی طرف سے پابندی بھی نہ رہے گی اور یہ خطرہ بھی نہ رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھومنے پھرنے کے نتیجے میں دونوں جو ہے اس حد قریب آ جائیں کہ کوئی صاحب زیادہ نکال سے پہلے ہی عالم وجود کے اندر تجویز لے اور بعد میں لڑکا انکار کر دیں نکاح کرنے سے تو یہ گڑبڑ پیدا ہو جائے. اگر اس طرح مدعا کر دیا جائے, 6 مہینے کا عرصہ رکھا جائے تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ رہے گا. 6 مہینے کے بعد اگر نکاح پر راضی ہو گئے ٹھیک ہے, راضی نہ ہوئے تو اب لڑکے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ تم شراب دے. تو سب سے بہتر یہ طریقہ ہے, بلکہ یہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ اگر لڑکی کا باپ اس چیز پر راضی نہ ہو اور یہ یقین ہے کہ لڑکا لڑکی ساتھ ملے بغیر نہ رہیں گے تو لڑکے لڑکی کا یہ طریقہ ہے کہ خود آپس میں ایک دوسرے سے مدعا کر اور مدعا کرنے کے بعد باپ کی اجازت کی ضروری نہ رہے گی. اس صورت میں مدعا کرنے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا والوں کی نگاہ میں کوئی فرق نہ پڑے, لیکن خالق کائنات کی نگاہ ضرور پہلے جو چیز حرام طریقے سے تھی اب وہ چیز حلال طریقے سے ہوتی چلی جائے گی. تو مدعا کا بنیادی مقصد نیچے تھا. مدعا کے سلسلے میں گفتگو اس سے پہلے بیٹھے میں ہو چکی تھی, آج گفتگو کے اختتام میں سوال کیا گیا تو اس کا جواب دے کر ہم اپنی موضوع پر آتے ہیں کہ اگر کوئی ابھی شرط نہ لگائی جائے سلائی, اگر اس کے باوجود شرط لگائی کہ صحبت نہ کرے اور جس وقت آباد میں دونوں ملے جلے اور صحبت کرنا چاہتے لڑکی آخری وقت میں راضی ہو گئی, بتا کہ 2 مہینے کے بعد جب صحبت کرنے والے تیار ہو گئے لڑکی نے کہا ٹھیک ہے صحبت کر سکتے ہو, شرط ختم ہو گئی اور کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ شرط کا تعلق لڑکی سے ہے, لڑکی سے بات نہیں ہے. جس وقت لڑکی راضی ہو جائے شرط ختم ہو جائے, 6 مہینے کا عرصہ ہے آپ کے لیے لڑکی کو راضی کر دو. شرط باپ کی لڑکی اپنے پاس دے دیتی مدعا کے شرط کے اندر باپ کی لڑکی دے دیتی صرف لڑکی کی لڑکی. ایک سوال یہ تھا آخری اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ اگر کوئی مدعا کرنے پر بھی قابل نہ ہو آج کل کے ماحول میں تو اس کا کیا طریقہ. تو اس کا ایک طریقہ وہاں پر بتایا گیا تھا کہ انسان روزے رکھنا شروع کرے, اور ایک دوسرا طریقہ تھا جو وہاں پر نہیں بتایا گیا تھا اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہاں میں جا کر صادق علیہ السلام کی وسلام یہ فرماتے ہیں کہ میرے یج کے بعد ایک مرتبہ شخص آیا اور آنے کے بعد بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ میں عورت کی خواہش رکھتا ہوں لیکن میری اتنی استطاعت نہیں ہے, اتنی گنجائش نہیں ہے اور میں اس پوزیشن میں نہیں کہ اس وقت نکاح کر سکوں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ پھر تم 2 باتوں پر عمل کرو, ان میں سے کسی ایک بات پر عمل کر دو وہ تمہارے لیے کافی. پہلی بات آداب سیا روزے رکھنا شروع کر, جب جب کے روزے رکھتے رہو گے تمہاری دوسری خواہش ختم ہوتی جائے گی. اور دوسری بات پیغمبر نے یہ بتائی کہ وقت چارا جیسا دے اپنے سر کے بالوں کو بہانا شروع کر دو, جتنے لمبے لمبے بال رکھو گے اتنی تم کو نکاح کی ضرورت کم ہوتی چلی جائے گی. ماں کٹورا چارو رجول کہ جب بھی مرد کے بعد عورت کے نہیں بلکہ مرد کے بعد جیسے جیسے بڑے ہونا شروع ہو جیسے ویسے اس کی خواہشات جنسی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی, جتنے بال بڑھائے گا اتنا وہ اس کے بعد جنسی خواہش کے محروم ہوتا چلا جائے گا. شاید آپ لوگوں کے بال بڑھانے کی بھی ایسی بھی کوئی وجہ ہو کہ ماں باپ راضی نہیں ہوتے نکاح کرنے, تو اس صورت کے اندر یہ آپ کو حکم ہے مستحب ہے اپنے بالوں کا بہا لینا تاکہ اپنی جنسی خواہشات کو کم کیا جائے, یعنی مومنین کی عزیز کی اور سٹے مانتا پڑوں. تو بہرحال ایک طریقہ یہ بھی ہے اپنی جنسی خواہشات پر قابو پانے کا کہ انسان اپنے بالوں کو بڑھا لے. نہ صرف یہ دین اس کے اندر دین کی نسبت کے اندر ایک بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ جو ہمارے گھرانوں میں عام طور پر ہوتا ہے, جس کی ذمہ داری بیوی پر, جس کی ذمہ داری بڑے بھائی پر ہے, جس کی ذمہ داری بڑی بہن پر ہے, وہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام و سلام کی ایک حدیث ابو حمزہ شمالی کے واسطے سے نہیں تھی، اور امام یہ فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل، اس حدیث کا پہلا جس امام کی حدیث میں ہے اور دوسرا جس حدیث امام میں نہیں ہے لیکن دوسرے مقامات پر ملتا ہے. ذرا غور کیجیے کہ کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہم اور آپ کرتے ہیں. امام یہ فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر پیغمبروں کی اولاد ہے، یعنی آج کل کی اسلام میں سید پیغمبروں کی اولاد میں سے تھا، خدا نے اس کے کاروبار کو انتہائی برکت دی اور اسی برکت کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ جس مقام پر کاروبار شروع کرتا اس کے کاروبار میں اضافہ ہونے لگتا تھا. اس کا یہ طریقہ تھا کہ تمام زندگی جتنی بھی اس کی آمدنی ہوا کرتی وہ غریبوں محتاجوں بے قصوں اور مسکینوں کے اوپر خرچ کر دیا کرتا. تمام زندگی اس کا یہ طریقہ رہا کہ جو اس کو ملا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اس کی بیوی بھی اتنی بھی نیک اور پاکیزہ تھی، چھوٹا سا اس کا 7 یا 8 سال کا بچہ. امام یہ فرماتے ہیں کہ تمام زندگی کے عمل کرنے کے بعد آخر ایک دن اسے موت آ گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو. مرنے کے بعد اس نے اتنی دولت چھوڑی کہ اگر تمام زندگی اس کو خرچ کیا جاتا تب بھی ختم نہ ہو، لیکن کیونکہ اس کی بیوی بھی اتنی ہی نیک اور اتنی ہی صالحہ تھی، اس لیے اس نے بھی اپنی شوہر کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیا اور جو آیا اللہ کی راہ میں خرچ کر دی چلی. جتنا بھی شوہر نے چھوڑا تھا آئندہ زندگی کا خیال نہ کیا، بلکہ جب پوچھا گیا یہی سوال کی توکل تو اللہ، میں اپنے اللہ پر بھروسہ کروں، جو کچھ آتا تھا وہ خرچ کر دی چلی جاتی. غریب کا بیٹا بڑا ہوا اور وہ گھومنے پھرنے کے لیے کھیلنے کودنے کے لیے شہر میں نکلا تو جس مقام پر جاتا جس جگہ پہ جاتا لوگ اس کو دیکھ کر ایک مرتبہ اس کے بائیں کے لیے کھڑے ہو جائے، ہر ایک اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا، ہر ایک اس کو دعا دیتا. یہ کیسے باپ کا طریقہ ہے کہ جس نے ہماری زندگیوں کو بنا دیا. اس طرف نکل جاتا اپنے باپ کی تاریخ کی تاریخ سنا کر آ کر روزانہ ماں سے پوچھا کرتا کہ اے مادر گرام، میرے باپ نے آ کر ایسا کون سا کام کیا کہ میرے باپ کو مرے ہوئے جتنا عرصہ گزرتا چلا جا رہا لوگوں کے دل سے ان کی یاد نہیں جاتی اور باپ کی وجہ سے لوگ آج بھی میرا احترام کرتے ہیں. بیوی نے جواب دیا کہ اے میرے دل، تمہارے باپ کا تمام زندگی یہ طریقہ رہا کہ جو آیا اللہ کی راہ میں خرچ کر، اور اے دیکھے میں بھی اسی طریقے پر عمل کر رہی ہوں. ایک مرتبہ بیٹا پالے ہو گیا، 22 سال کا ہو گیا، ایک مرتبہ رات کو یہ عورت سو اور سونے کے بعد اس نے خواب میں یہ منظر دیا کہ ایک بستی جو عریض جگہ میں پہنچی تو ایک طرف سے مسکراہٹ اور پرندوں کی کہکہاہٹ کی آواز آ رہی اور ایک طرف سے چیخ و پکار اور رونے کی آواز آ رہی. یہ عورت پہلے تو اس طرف گئی کہ جہاں سے کہکہاہٹ کی پرندوں اور لوگوں سے مسکرانے کی آواز، جب اس طرف گئی قریب گئی تو اس نے دیکھا کہ بہت ہی بسی اور حریف باغ جس کے اندر دنیا کی ہر چیز موجود، انتہائی خوشگوار گھر بھی میرے بھی اور باپ کے بیچ میں انتہائی عالیشان محل باپ کے چاروں طرف کچھ عورتیں موجود جو مسکرا مسکرا کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. یہ عورت قریب تھی اور جانے کے بعد اس نے ایک عورت کو بلا کر یہ سوال کیا کہ یہ جگہ کون سی. جواب ملا کہ یہ جگہ جنت کے درجوں میں سے ایک درجہ. ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ جنت کے مقام سے یہ محل کیا. جواب دیا کہ محل خدا کی طرف سے انتہائی نیک اور صالح بندے تھے اور ہم پرانے جنت کی اسی بندے کی خدمت تھے. سوال کیا کہ وہ بندہ کون ہے. جواب دیا کہ وہ بندہ تمہارا مرحوم شوہر کہ جس کو اللہ نے اس کے نیک اعمال کی وجہ جنت بھی دی اور یہ محل بھی دیا اور ہم بوڑھوں کو اس کی خدمت سے بھی مقرر کیا. یہ منظر دیکھا اور واپس آنے کے بعد اب اس طرف چلی کہ جہاں سے جیت نے پکارنے کی اور رونے کی آوازیں آ رہی. جب اس طرف گئی تو دیکھا کہ بہت ہی بڑا گڑھا جس کے اندر آگ بھی آگ موجود، سانپ اور بچھو اور اس کے اندر کچھ مرد اور کچھ عورتیں الٹے لگے کہ نیچے سے آگ جلائے اوپر سے سانپ اور مٹی جگہ جگہ سے سانپ بنے اور جب وہ الاسد الاسد پیاس پیاس پیتے تو انہیں پیپ اور جلتا ہوا پانی پلایا جاتا. دولت نے منظر دیکھا ایک مرتبہ گھبراؤ گھبرانے کے بعد ایک بے ہوش ہو گئی اور جیسے ہی آپ نے بے ہوش ہوئی ویسے ہی اس کی آنکھ آپ کھلتے ہی ایک مرتبہ حیرت میں آتے تو جنت کا منظر دیکھا جہنم کا منظر دیکھا لیکن اس سانپ کے آپ نے مقصد کیا. جنت کا منظر تو خدا نے اس لیے دکھایا کہ میں اپنے شوہر کے مقام کو دے دوں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ شوہر نے نیک کام کیا اس کو یہ مقام ملا مجھے بھی یہ مقام ملے گا کیونکہ میں بھی وہی نیک کام کروں. لیکن جہنم کا منظر مجھے کیوں دکھایا گیا ماجرا سمجھ میں نہ آیا. تمام رات کی بے چینی نے گزاری صبح سویرے بیٹے کو بیدار کیا بیٹے نے اپنی عبادت کو انجام دیا فوراً بیٹے کو پیغمبر وقت کے پاس روانہ کیا جائے میرے بیٹے جاؤ پیغمبر کے پاس اور جانے کے بعد یہ بتاؤ کہ میری ماں نے یہ خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا سعادت مند دے گا ماں کی ماں کا حکم سنتے ہی گھر سے نکلا اور سیدھے پیغمبر وقت کے پاس گیا اور واپس آیا. واپس آ کر بیٹے نے جواب دیا اور ایک دمے کے لیے ماں کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا. بیٹا جواب دیتا ہے کہ اے مادر اکرام ہمارے پیغمبر نے یہ کہا کہ یہ جنت آپ کو دکھائی گئی تاکہ آپ میرے باپ کے مراتب کو دیکھ سکیں اور جہنم آپ کو دکھائی گئی تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ روز قیامت آپ کو کس جگہ رکھا جائے. اس لمحے کے لیے سمجھ میں نہ کہا کہ بیٹا اس کا کیا مقصد. جواب دیا کہ ہمارے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ باپ کو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے جنت کا اعلیٰ ترین مقام دیا گیا اور آپ کو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے جہنم کا ادنا ترین مقام دیا گیا. اس لمحے کے لیے گھبرا گئے بیٹا تم یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک ہی کام کرنے والے دو آدمیوں اور اشتناف کا پاؤ میری سمجھ میں نہ آتا. میں نے تمام زندگی کسی اس میں اداری سے منہ نہ موڑا آخر اس کی جا بجا جا اور جا کر ایک مرتبہ پھر بچا پوچھ کر بیٹا گیا اور آنے کے بعد جواب لے کر اور یہ جواب ہم پر آپ پر اور ہمارے ہر خاندان پر منتظر ہوتا ہے. جواب دیا پیغمبر وقت جا کر اپنی ماں سے کہہ دیں یقیناً شوہر کی زندگی کا اس نے جو کچھ کیا اس کو اس کا آگے ملے گا. شوہر کے مرنے کے بعد اللہ کی عبادت انجام اس کا بھی آگے ملے گا لیکن جو کچھ پیسہ خرچ کیا ایک ایک درہم کا اس کا حساب لیا جائے گا. ماں نے پوچھا کیا بیٹے وجہ کیا بتائی تو کہا وجہ یہ بتائی کہ میرے باپ نے جو کچھ خرچ کیا اپنی کمائی کے خرچ کماتے جاتے سے خرچ کرتے جاتے لیکن میرے باپ کے انتقال کے بعد ان کا تمام پیسہ آپ کے ساتھ ساتھ میرے حصے میں دیا ہے. میں بھی اس کا چیلنج کرا میں نابالغ اب آپ نے جو کچھ خرچ کیا وہ اپنے حصے میں سے اور اپنی کمائی میں سے خرچ نہیں کیا بلکہ میرے حصے میں سے جو خرچ کیا بغیر میری اجازت سے اس لیے پیغمبر اب آپ نے کہا کہ ماں بھی چاہے اپنے بیٹے کے حصے کو بغیر اجازت کے استعمال کر دے روز قیامت ایک جہنم کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. مرتبہ ماں نے گھبرا کے سوال کیا بیٹا میں نے تمہارے سامنے قرض کیا تم نے اعتراض نہیں کیا تو جواب دیا کہ پیغمبر وقت نے یہ کہا کہ نابالغ کی اجازت ضروری نابالغ کی اجازت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ایک مرتبہ پھر ماں نے کیا کہ جاؤ بیٹے اور اپنی چلاؤ کہ اس کا کوئی تدارک بھی ہے کوئی توبہ بھی ہے. بیٹا آیا اور آنے کے بعد عرض یہ کہ ماں ہمارے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میں آپ کو معاف کر دوں تو یقیناً آپ کے اوپر سے ہر گناہ اتر جائے گا. ایک مرتبہ ماں یہ اپنے گناہ کی توبہ ایک مرتبہ ماں اپنے بیٹے کے مقصد سے جھکتی ہے تو دنیا کا سب سے مشکل کام کہ اے بیٹے جہنم کی رسوائی سے مجھے بچا لے معاف کر دے اور اب بیٹے کی سعادت مندی کے مرتبہ بیٹا اپنی ماں کے قدموں میں جھکا کہ مادر جہانی مجھے گناہ گار نہ کی جو کچھ آپ نے کیا بالکل صحیح ہے میں نے آپ سے معاف کیا. اور اس کے بعد روایت کہا کہ جس کے رات کو جب اس عورت نے دیکھا تو آپ اسی باپ کے اندر اس کو تین محل برابر برابر نظر آئے پہلا محل اس کے شوہر کا دوسرا محل خود اس کا اس کی عبادت کی وجہ سے نہیں اس کا مقام پر بلکہ صرف اس لیے کہ اس نے سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا. صرف یہ دیر خدا کو اتنا پسند آیا کہ اس کو اپنے شوہر کے برابر مقام دیا اور تیسرا محل اس کے بیٹے کا جو اس کا صرف ایک عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہے جو اس نے اپنی ماں کو رسوا نہ ہونے دیا بلکہ ماں کو معاف کر. اور یہی چیز ہمارے اور آپ کے یہاں کتنی زیادہ عام ہوتی ہے. مرنے والا مر گیا, اس کا پیسہ بچا, اس میں سے کفن دیا جاتا, اس میں سے ہوٹل کا انتظام کیا جاتا, اس کے اندر سے قبر کا انتظام کیا جاتا, اس کے اندر سوئن کی اور چالیسوں کی مجالس کا انعقاد کیا جاتا, اسی پیسے کے اندر سے فاتحہ اور نظر وغیرہ دلوائی جاتی. کسی قسم کا کوئی خیال نہیں کہ اگر مرنے والوں کے بچوں ایک شخص بھی نابالغ تو حرام ہے اس کے پیسے کو خرچ کر. کفن دیا گیا کفن حرام کا کفن, غسل دیا گیا حرام کا غسل, قبر میں دفنایا گیا قبر حرام کے قبر ہو, مسجد کا انعقاد کیا گیا بجائے ثواب کے الٹا مجلس کرانے والوں کے عذاب ملا, نظر اور فاتحہ کو آگے پھیلایا گیا سب سب گناہ کا سلسلہ دراز کیا جا رہا. اور کوئی خیال نہیں, مجھے نہیں پتا کہ مرنے والے کا پیسہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت نہیں رہتا بلکہ پیسہ وارثوں کے ذمے میں آ گیا. لیکن کوئی توجہ نہیں, کوئی خیال نہیں. ایمان یہاں پر مارے ہیں کہ نابالغ کے پیسے کو استعمال کیا جائے تو اتنی بھی مومن عورت جنت میں جائے گی لیکن پہلے عذاب جہنم کو بھگت کر. کہ کیوں تم نے غیر کے پیسے کو بغیر اجازت کے استعمال کیا, یہ کتنی بڑی ایک برائی ہے. جب میرا اس کا بھی اختتام ہونا چاہیے, اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جیسے بھی مرنے والا مرے جب ان سب غم کے اندر نکال یا اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر یا قرضہ لے کر پیسہ خرچ کر بعد میں حساب کتاب لگائیں کہ نابالغ کا کتنا حصہ ہے, اس حصے کو نکال کر الگ ہو اور اس کے بعد اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے پہلے ہیں اور اس کے اندر اگر مرنے والے کی بیوی ہے وہ گناہ کا بڑا خال ہے, وہ انتظام کر رہا ہے ایک پیسہ چاہے خرچ کر وہ بھی گناہ کا. بڑی بہن ہے, جتنے بھی بالغ بالغ بڑے بھائی جتنے بھائی بالغ جتنی بہنیں بالغ سب برابر کی گناہ گار اور برابر کی قصوروار خدا کی دربار سے ہیں. یہ واقعہ بہت تفصیل چلتا ہے انشاءاللہ بعد میں کبھی مکمل ہو جائے گا. تو نہ صرف اس دین کا مقصد یہ کہ انسان جو بھی دین گلائی کے خلاف بات ہو سکے خدا سب یہ وہ باتیں ہیں جس کا تعلق معاشرے سے نہیں ہے. اسلام کا معاشی نظام لانا آپ کے اختیار میں, اسلام کا سیاسی نظام لانا آپ کے اختیار میں, وہ بلند دام دعوے نہیں کیے جا سکتے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ بہت سے ذہنوں کے ذہن میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ اجن پیدا ہو گئی کہ ہم کیسے اس پر عمل کریں, گھر میں ہماری بات تو نہیں چلتی. تو اگر اس وقت عمل نہ کر سکے تو اس وقت سے جب آپ خود ایک گھر بنا دیں, جب گھر میں آپ کی بات مانی جائے, جب آپ گھر میں سب سے بڑے ہو جائیں, جب اگر اس وقت آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں اس وقت یہ دیکھنا کہ ہم یہ ہمارے مذاق اڑائیں گے یہ زیادہ بہتر ہے, یہ دیکھنا کہ خدا اور رسول اور تمام کے تمام معصوم مخلوق ہمارا مذاق اڑائے, جیسا مذاق انسان کو پسند ہے ویسا عمل کرے. تو اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کل جا کر ڈنڈا سنبھال کر گھر والوں کو سیدھا کرنا شروع کریں, بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی گھر سکتے ہیں پڑھے اور نہیں کر سکتے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم 25-30 دوست ہیں ساتھی ہیں, جب اس مقام پر پہنچیں گے کہ اپنی شادی کریں گے اور گھر بنائیں گے ہمارے ہی بچے ہو جائیں, اور اس وقت ان کی شادی کا مرحلہ بھی ہوگا, اس وقت مرنے اور جینے کا مرحلہ بھی ہوگا. اس وقت اگر ہم چاہیں تو اپنی بات کو منوا سکتے ہیں اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. نہ صرف یہ دین کے سلسلے کی آخری کڑی ہے جس کے بعد اس موضوع پر گفتگو کا اختتام ہو جائے گا, وہ یہ کہ جس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے ایک بڑی رسم جو پھیل گئی وہ یہ ہے کہ نامحرم کے ہاتھ کو چن اس کے موقع پر اور اس کے بعد شادی جیا کے موقع پر سجادار بھائی سجادار بہن ممانی جدید جتنے دوسرے نامحرم رشتے دار ان کے ہاتھ کو چننا اپنے دینی فریضہ سمجھا جاتا اور اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا. اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے ہاتھ نہیں چنے تو سب کے سب ہم کو برا بھلا کہیں گے, خاندان گھر میں نقصی بننا پڑے گا. لیکن یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ اس ہاتھ کو چن کے ہم جس حد تک آواز الہی کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آواز الہی جس کے اندر یہ ہے کہ دیکھنا حرام وہاں ہاتھ کا چننا یہ تو ہزار گنا زیادہ حرام ہے. امام یہ فرماتے ہیں کہ ماں من احد الا وهو يصيب حرصا من الزنا, دنیا کے اندر بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زنا سے بچ جاتے ہیں. ایک مرتبہ حدیث کو سنیے تو ہر آدمی کہے گا کہ وہ اکثریت لوگوں کی زنا سے بچی تھی, لیکن امام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, سب سے مشکل کام تھی زنا سے بچنا. ماں من احد اتنا وقت ہوا یقین دو منٹ سنا, چاہے بھی کوئی ایسا ہو کہ جو زنا سے بچ جاتا ہو, زنا سے کچھ کھیل کا نام نہیں جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں. ان نہ زنا زنا کے فتنے پر زنل یدین ہاتھوں کا زنا بس زنل عینین آنکھوں کا زنا بس زنل کم اور منہ کا زنا زنل عینین النظر آنکھ کا زنا یہ ہے کہ نامحرم کو دیکھا جائے یہ زنا کی سب سے چھوٹے ہو جائے بس زنل یدین اللم اور اس سے بڑا زنا ہاتھوں کا زنا کہ کسی نامحرم کو چھوا جائے مس کیا جائے یہ اس سے بڑا زنا وہ ان زنا لکھوا اور اس کے بعد سب سے بڑا زنا جس کے بعد وہی آخری زنا کا محل وہ ہے منہ کا زنا وہ زنا لکھوا القبلہ اور منہ کا زنا یہ ہے کہ نامحرم کو بوسا دینا اس کے ہاتھ کو بوسا دینا یقین ہی آج زانی بن چکا اب آخری مرحلہ وہ فیل زانی بن چکا ہے اور اگر حکومت اسلامیہ ہو تو اس کو 25 کوڑے سے لے کر 40 کوڑوں کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. یہ سزا شریعت کے قانون کے اندر موجود ہے چاہے جگہدار بہن ہو یا کوئی بڑھیا عورت 90 سال کی کٹی بھی ہے لیکن وہ بھی نام ہے. دیکھنا ہو سکتا ہے بعض مستحدین نے جائز کرا دیا ہو لیکن ہاتھ سے چومنا یا ہاتھ لگانا اس کے بدن سے یہ ہر ایک کے نزدیک حرام ہے. ہاتھ لگانا پیغمبر اسلام جیسی ہوگی اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ گناہ کے قریب جا سکتی ہے. تاریخ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب مکے کے لوگ ایک مرتبہ گروہ در گروہ آئے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر اسلام نے ہاتھوں کو پھیلایا لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی. مردوں کے بعد عورتوں کی باری آئی یہ عورتیں آ رہی ہیں. پیغمبر معصوم ابتدا سے لے کر انتہا تک معصوم اس کی عصمت میں کوئی شک نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ نامحرم عورتیں آنا چاہیے پیغمبر اسلام نے خود ہاتھ کو ملانے کے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ پھیلایا جائے ان پر دھیان رکھا جائے یہاں کا یہ بڑا اختیار دیا. پیغمبر اسلام نے کہا یقیناً میں پیغمبر لیکن پیغمبر ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ احکامات شریعہ سے مبرہم معصوم وہ گناہ نہیں کر سکتا لیکن خدا کے احکامات پر عمل کرنا اس وقت ضروری نہیں ہے کہ جب آپ گناہ کریں بلکہ یقین ہے کہ گناہ نہ کروں گا جب بھی حکم اپنی جگہ حکم دیا کہ بالٹی لائی جائے بالٹی لائی جائے پانی سے بھرا گیا. ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو ڈالا اور ڈال کر نکال دیا اور کہا کہ آپ وہ تمام عورتیں جو بیعت کرنا چاہ رہی ہیں وہ اپنے ہاتھ اس بالٹی میں ڈال چکی جائے گی میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی. یہ پیغمبر کی احتیاط ہے کہ ہاتھ ملانے سے حد تک گریز کر رہے ہیں. ہاتھ ملانا بھی ضروری کہ بیعت اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد جتنے شریعت کی ضروری کہ ہاتھ نامحرم سے ملانا حرام ہے تو پیغمبر اتنی احتیاط ہمارات کے ہر وقت ہونا چاہتے ہیں. سب اس راستے سے ہٹ سکتے ہیں اس طریقے سے انتہائی سے بھڑک بے جھجھک نامحرم کے ہاتھ سے بوٹا دیتے ہیں بلکہ بہت سے لوگ سے انتظار کرتے ہیں کہ بعد موقع روزانہ آیا کرے تاکہ وہ موقع روزانہ ملا کرتے. یہاں پر ہماری یہ حالت روز قیامت امام کے سامنے کیسے جائیں گے. امام جا پڑے تازے پڑے اس طرح کے وقت نام سے سب کے اندر رہتے ان سے نکل کر آئے امام سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے اندر جمپی. اس زمانے کا مدینہ کی چھوٹی چھوٹی گلیاں چھوٹے چھوٹے مکانات امام سے ملاقات کے لیے مسافر خانے سے نکلے راستے میں چلے چلتے چلتے راستے میں جگہ اجتماع اور بھیڑ مار بار اور آپس میں ٹکرانے لگے مجمع زیادہ تھا کچھ ٹکرانے لگے کچھ جان بوجھ کر ٹکرانے لگے. ان صحابے نے بھی دیکھا کہ ان کے آگے سے انتہائی خوبصورت عورت چلی جا رہی ہے. واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ امام کا صحابی نہیں کر سکتا ایسی بات نہیں بلکہ مقصد سے بعد میں سودا ایک مرتبہ دیکھا ہے کہ ایک عورت چلی جا رہی اور موقع بھی دیکھا ایک مرتبہ اس سے ٹکرانے کا آگے بڑھے اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے ٹکرا دیا ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے ٹکرایا اور آگے نکل کر یہ پھول کر اپنے راستے میں امام کے در دورت پر پہنچے دروازے کا دفتر غلام نے آ کر دروازہ کھولا لے کر امام کی بارگاہ میں پہنچا. امام بیٹھے مومنین کا مجمع بھی صحابی پہنچتے ہیں ایک مرتبہ امام کو سلام کر امام سلام کا جواب دے ایک مرتبہ ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں امام سے مصافحہ کر ادھر ان کے ہاتھ آگے بڑھے اور ادھر امام کے ہاتھ گانوں پر رکھتے تھے ایک مرتبہ امام نے ہاتھوں کو پیچھے گھسیٹا اور پیچھے لوگوں نے یہ منظر یہ کتنی بڑی بڑا خلافی ہے کہ ایک شخص ہاتھوں کو بڑھا رہا اور دوسرا شخص ہاتھوں کو پیچھے گھسیٹ رہا اور مومنین کے مجمعے کے سامنے ہی بدلا دیا. تمام کا تمام مجمع حیرت میں آ گیا. سب گھبرا گئے کہ آج رسول کے پرزن سے اتنی بڑی بد اخلاقی ہو یقین لال اس مرتبہ سوال کیا اسی کا کہ مومن عقل نہیں تھا. ایک امام کے سے یہ نہیں کہا کہ میں اس امام کو نہیں مانتا کہ اتنی بد اخلاقی کرتا, پر مجھے میں خیال آیا کہ یقین رکھ کے کوئی گناہ ہوا ہوگا. ایک مرتبہ امام سے کہا کہ یقین رکھنے لگا آپ نے آتے مجھ سے ہاتھ ملانے سے کوئی انکار کر دیا, میں نے ایسا کون سا گناہ کیا. امام نے جواب دیا کہ ان ہاتھوں سے اس وقت اتنی بدبو اور نجاتیں اٹھ رہی ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کو ملا کر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدبو میرے ہاتھوں میں آ جائے اور میں قیامت میں خدا کی بارگاہ میں نجی ہاتھوں کے ساتھ جاؤں. وہ امام کی جس کے بارے میں آیا تقدیر یہ کہہ چکی ہے کہ پاک کرنے کا حق ہے اس طرح سے پاک کیا. وہ امام یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں ایسی نجاست میرے ہاتھ پر نہ آئے کہ وہ یہ قیامت تک نہ چھٹ سکے اور میں خدا کے سامنے اسی نجاست کی حالت میں جاؤں. ایک مرتبہ سنا اور کہا کہ یقین رسول اللہ میرے ہاتھ بالکل پاک اور پاکیزہ ہیں. میں نماز سب پڑھ کر گھر سے نکلا تھا, وضو کر کے آیا تھا, میرے ہاتھ بالکل پاک اور پاکیزہ ہیں اور ایسی کون سی نجاست ہے جو کبھی نہ چھڑائی جائے. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ ایسے اب کیا اپنے راستے میں ایک نامحرم کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو نہیں ٹکرایا. جواب دیا کہ بے شک کرنا رسول اللہ شیطان نے غلبہ کیا. تو جواب دیا کہ یاد رکھو جب تک کہ تمہارا ہاتھ کسی حالت میں اور تم توبہ نہیں کر سکتے جس ہاتھ کے اندر نجاست و گندگی رہے یہاں تک کہ ہوئے قیامت تم خدا کے سامنے پہنچو. اور یاد رکھو کہ من صاف امراۃً حرام یا یوم القیامت مغلولا ثم ذکر بھی الى النار, جو کسی نامحرم کے ہاتھ کو ملائے اور اس کے بعد توبہ نہ کرے, دل میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال نہ آئے کہ میں نے گناہ کیا ہے, اس کے ہاتھ سے اتنی گندگی اور نجاست اٹھ رہی ہوگی, بھوک اٹھ رہی ہوگی کہ روز قیامت اس کے ہاتھ سے اتنی گردن سے باندھا جائے گا, اور کیونکہ اس کی گندگی اور بدبو سے تمام کے تمام روز محشر میں کھڑے ہونے والوں کے عزیزوں کو اس لیے بغیر حساب و کتاب کے دور ہی سے اس کو حکم دیا جائے گا کہ جہنم کی طرف نکل جاؤ. جب اس کا ہاتھ جہنم کی آگ کی وجہ سے پاک اور صاف ہو جائے تب دوبارہ لایا جائے گا اور پھر حساب و کتاب کا مرحلہ طے کیا جائے گا. پھر نیک ہوا تو جنت میں جائے گا, برا ہوا تو ایک مرتبہ پھر جہنم میں جائے گا. لیکن جب تک کہ یہ گندگی دور نہ ہوگی اتنا عرصہ اس کو روز قیامت جہنم کے اندر رکھنا پڑے گا. تو امام ایک ایسے آدمی کے ہاتھ ملاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں کہ کبھی ان کا ہاتھ نجس نہ ہو جائے, اور اگر واقعاً کوئی ایسا آدمی تو روز قیامت کس طریقے سے امام کے قریب جا سکے گا, کس طریقے سے امام کو ہاتھ ملا سکے گا, اور کس طریقے سے شفاعت امام کی امید کر سکے گا. یہ تو اتنا معمولی گناہ نہیں ہے کہ ہم نظر انداز کریں. یقیناً گناہ ہم سے برا ہو, یقیناً ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہے, اور گناہ وہی گناہ ہے جو انسان جان بوجھ کر کرے, لیکن شرط یہ ہے کہ بعد میں توبہ کرے انسان, اور جب کبھی زندگی کے جس موقع پر اس کے لیے ممکن ہو اپنے خاندان میں یا کم از کم اپنی ذات میں سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے. گھر والے ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہو جائے, ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہو جائے, سب کو ناراض کرے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, یاد رکھو کہ مخلوق کی ہدایت جائز نہیں ہے کہ جب خالق کی معصیت ہو رہی ہے. امام سجاد نے جب شام کے اندر خطبہ کیا تھا دمشق کے اندر تو یہ جملہ کہا تھا اس وقت کہ جب زندہ پر چل کر یزید کی تعریف کرنے لگا تھا کہ تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا. یہاں پر انہیں اپنے گھر والوں کو, خاندان والوں کو, رشتے داروں کو, دوستوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو راضی کر لیتے ہیں کہ من صاف امراۃً تحرم علیہ فقد باء بشق من اللہ, جو ہاتھ ملا کر اردو کے ہاں عام طور پر خرید و فروخت ہوگی. امام کے فرماتے ہیں کہ جس نے کسی نامحرم کے ہاتھ ملایا اس نے بھی ایک سودا کر لیا, اس نے بھی خرید و فروخت کر لی, چاہتی اس نے خرید و فروخت کی, اس نے یہ خرید و فروخت کی کہ چند لمحوں کی عزت, چند لمحوں کی لذت اس نے لی, اور اس کے بدلے میں خدا کی ناراضگی اس نے مول لی. اس نے خدا کے خرید و فروخت کی ہے, خدا کی ناراضگی اب اس کے رشتے میں آ گئی, اور اس کا ایمان اس کے دل سے نکل گیا جب تک اتنا یقینا بجر جا, جب تک کہ دوڑا نہ کرے اب نہ کرے. کوئی تو جس میں رہ گئی ہے وہ ان شاء اللہ اگر کچھ اہم موضوعات ہیں ان شاء اللہ آئندہ ان کے اندر آئیں گے. اور اس کے بعد ستائیس کو معراج ہے, یا پھر آپ کو معلوم ہے کہ معراج کے سلسلے میں خاص کی شروع ہو رہی ہے,
سب کی دفعہ سچائی علم کو تو ہمارا سلسلہ نہیں ہوگا, لیکن اس کے آس پاس جو قریبی تاریخ آئے گی اس میں معراج کے سلسلے میں خوشی ہوگی اور ایک انتہائی اہم ہوتی ہے. ادھر پیغمبر اسلام کے پاس ایک آدمی آ کر یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, میں دن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ نہیں. پیغمبر نے کہا کہ جہاں تمہارے دل میں خیال آیا کہ اللہ نہیں, یہی عین ایمان ہے, یہی تمہارے ایمان کی علامت ہے, لیکن ایک تفصیلی گفتگو ہے اور ان شاء اللہ معراج کے آس پاس ہے. آپ لوگوں نے ذہن میں بھی اندر خیالات پیدا ہو گیا, امام امام یا اللہ کیا ہے نا, تمام ہے یا نہیں. رسول کہہ رہے ہیں کہ یہی عین ایمان ہے, اس خیال کا پیدا ہو جائے, لیکن کس طرح سے, کس طریقے سے, ان شاء اللہ بڑا اس کا صرف مقصد ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہی الفاظ پیغمبر کے الفاظ یہ نہیں, لیکن ماں میں صادق سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی تکلیف کی کہ پیغمبر کی کیا مراد تھی, وہ تکلیف کے ساتھ آ جائے گی, لیکن اتنی سی بات کو جو اس کے بعد ابھی عمل کرنے کی ضرورت تو پھر ان کے پاس. اب اگر کوئی سوال وغیرہ کرنا ہے آپ بات کو سوال کیجیے.
السلام علیکم,
سلام کا جواب دیا مجھے تو کہنے والے آپ سلام کا جواب
دیجیے.
ماحول اتنا سر جتنا آتا ہے کہ وہاں سر پر ان کو سلام دیا, اتنا ریکارڈ کیا وہاں پر لازی لے کے آپ اتنے دور کے جواب دیتے ہمارے لیے اگر کبھی یہاں پر لازی ہوتا ہے کہ اس طرح سے اس بار کرے تو اس کو ہے اور اس کے ہاتھ دلا دیا اور جب کہا تو اس کے سلام رہے تھے آپ کے علاوہ گاڑی نہ آئے
نہیں آپ دعا دے سکتے ہیں تمہارا رام